بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان. مشہور عربی میں کہ تعرف الاشیاء یا تتبین الاشیاء بازدادہا، کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. اندھیرا روشنی سے پہچانتے ہیں کہ اچھا روشنی ہے، اس کا مقابل اندھیرا ہے. تو اسی طرح متقابلات سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں. تواضع یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت اونچی صفت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یعنی تمام شریعتوں میں ہی ظاہر ہے کہ اس کی تعریف اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ ملے گا. لیکن اگر دیکھا جائے کہ یعنی قرآن کریم نے جس انداز سے اسے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان فرمایا، اور احادیث میں جس طرح اس کی تاکید آئی اور اس کی اہمیت بیان کی گئی، ہے عجیب سی چیز کہ ظاہر میں انسان ایک ایسی حالت اختیار کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بنا رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے دل میں. اس لیے کہ اصل کیفیت تواضع کی دل میں ہوگی، اس کا ظہور ہوگا انسان کے ظاہر سے. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت زیادہ بلندی کا ذریعہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حال دیکھے، جو یہاں پر آگے شمائل میں کچھ مثالیں اس کی آ جائیں گی. جیسے میں نے بتایا کہ اصل کیفیت یہ ہوگی دل میں، لیکن اس کا ظہور ہوگا انسان کے ظاہر سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انداز، حالانکہ سب سے اونچا مقام جو کبھی کسی کو دیا گیا ہو، ہم تصور کریں آدم علیہ السلام کتنا اونچا مقام فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کتنا اونچا مقام، کیا کیا ان کو کمالات دیے گئے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی کس کس کے ساتھ کیسا کیسا اعزاز، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، یعنی کس کے ساتھ کیا اعزاز، سب کچھ جو ہوا، سب سے بہت بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا گیا. لیکن انداز کیا تھا، وہی زمین پر بیٹھے ہیں تو وہی انداز جیسے صحابہ بیٹھے ہیں، اور سونے کا بستر وہی، پیچھے ہم نے کل تذکرہ پڑھ لیا تھا، سونے کا انداز وہی. نہ سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ علیحدہ آپ کی الگ طرح کی سواری ہوتی کہ پہچانے جاتے، اور نہ لباس میں کوئی آپ کا امتیاز ہوتا، نہ کھانے میں کوئی علیحدہ کوئی الگ صورت ہوتی، بالکل ایک سادہ سیدھا سادہ انداز ہوا کرتا تھا. بلکہ سفر میں ساتھ ہیں تو چلو اتنا تو ہو کہ کوئی بڑا شخص ہے تو آگے رہے، نہیں، صحابہ سے فرماتے تھے آگے رہو میں پیچھے رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ کر چلتے تھے ہر چیز میں. اگر دیکھا جائے، اس کی مثال بعض علماء نے دی اور بڑی اچھی مثال ہے، کہ کوئی بھی جب درخت بنتا ہے تو درخت بننے سے پہلے بیج کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کے اندر چلا جائے. اگر بیج زمین کے اندر نہیں جاتا، اوپر اوپر رہے گا، تو ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، نظر آنے والی ایک چیز ہے، لیکن وہ بیج ہی رہے گا. انسان کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، میں بالکل، میری حیثیت ختم ہو جائے گی، میں بالکل دب جاؤں گا. وہ بیج کے ساتھ مثال دی ہے کہ اگر بیج کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے تو بالکل جیسے ہے ہی نہیں، وہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ جتھا اس سے بھی زمین کے اندر چلا گیا، مٹی اس کے اوپر آ گئی تو اس کی بالکل توہین ہو گئی. لیکن جب وہ تھوڑا عرصہ اس ذلت میں اور توہین میں گزار لے گا، جو ظاہر کے لحاظ سے ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، حالانکہ وہ تو یعنی ہم جس نے بیج ڈالا ہے وہ جانتا ہے کہ نہیں، اس کی بڑی قیمت ہے، اتنے مہنگے بیج خرید کر لوگ کھیت کے اندر ڈالتے ہیں، کیوں، اس کی قیمت ہے تبھی تو کرتے ہیں، اس پر پوری بنیاد ہوتی ہے آئندہ کی فصلیں، آئندہ کی پیداوار. لیکن اس کے لحاظ سے، اس بیج کے لحاظ سے تو اچھا مجھے زمین کے اندر ڈال دیا گیا، کچھ عرصہ وہ زمین میں رہے گا، اب وہ کیا چیز کا بیج ہے، اس کے لحاظ سے اس کے کمالات ظاہر ہوں گے. کبھی تو ایسا ہوگا کہ اچھا بس کھیت اگ رہی ہے، کبھی ایسا ہوگا کہ اچھا ہمیشہ کے لیے ایک درخت اگ رہا ہے جس سے پھل اگتے رہیں گے اور پھل آتے رہیں گے. یہی مثال انسان کی ہے، کچھ عرصہ انسان اپنے آپ کو دبا دے کسی کے سامنے، اور یہی مشائخ نے جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ جاری کیا اور جو طریقہ جاری ہے، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, بالکل گویا کہ ایک جیسے پیچھے آیا اور آگے روایت آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بڑے ہوتے چھوٹے ہوتے لیکن سامنے بس ایک دوسرے کو اپنے برابر ہی سمجھتے تھے اور سب ایک طرح کے سمجھے جاتے تھے. بہرحال یہ کہ جیسے بیج زمین میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے, اس کے بعد اس کی جو اس میں قیمت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, اسی طرح انسان بھی جب اپنے آپ کو دبا دیتا ہے, ختم کرتا ہے, اس کے بعد اس کی قیمت ظاہر ہوتی ہے. جو بھی اس میں اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی ہے وہ قیمت ظاہر ہوتی ہے. اس کا مقابل ہے کبر, ہم عام طور سے تکبر کہتے ہیں, دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا لفظی اعتبار سے, کبر میں اور تکبر میں. کبر اصل دل کی کیفیت ہے, انسان دل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھے, دوسرے سے بہتر سمجھے, دوسرے کو کم درجے کا سمجھے, دوسروں کی تحقیر, یہ کبر ہے. جب اس کا ظہور ہوتا ہے بولنے میں, انداز میں, چلنے میں, سینہ نکال کر چلنا, کسی کے سامنے بڑائی کا اظہار کرنا, جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے کبر اور تکبر. تو کبر جو ہے وہ اصل باطنی ایک کیفیت ہے, اور اس کا جب اظہار ہوتا ہے انسان کے بولنے یا ظاہر سے, اس کو تکبر کہا جاتا ہے. گویا کبر کا اظہار کو, جو ظاہراً انسان سے ظاہر کے اعتبار سے اس کا ظہور ہوتا ہے, اس کو تکبر کہا جاتا ہے. اب اس کی بہت سی اقسام ہیں, جس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے جیسے جسمانی طبیب ہوا کرتے ہیں تو روحانی اطباء میں وہ ایک امام کی حیثیت ان کو اللہ تعالی نے دی ہے کہ وہ بہت بڑے روحانی طبیب ہیں. اپنے ان کے حالات بھی بڑے عجیب ہیں, تم لوگوں نے سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے. بہرحال تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے احیاء العلوم, تو اس میں انہوں نے اور اس کے بعد بھی بہت سے علماء نے اسی کو لیتے ہوئے واقعتاً یہ بات لکھی ہے اور انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ کبر جو ہے یہ ام الامراض ہے. اگر دیکھا جائے تو کئی بیماریاں انسان کے اندر جو آتی ہیں وہ کبر کی بنیاد پر آتی ہیں. اور اس کو ہم دیکھیں مثلاً کہ انسان کو حب مال ہے, مال کی محبت, کیوں دوسروں سے میں ذرا آگے بڑھ جاؤں, دوسروں سے آگے بڑھنا, تو یہ وہی کبر کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے. کبر ختم ہو جائے مجھے کیا کرنا ہے, بس ایک سادگی, مزاج میں سادگی آ جاتی ہے. تو کبر جو ہے اسی سے حب مال بھی آتا ہے, اسی سے حب جاہ ظاہر ہے, وہ تو کبر ہی ہے کہ حب جاہ, اپنے مرتبے کو زیادہ ظاہر کرنا, پہچاننا اور اپنے دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کبر کہ انسان خود اس کو پہچان نہیں سکتا. اکثر جب انسان خود اپنے آپ کو اچھا مجھے معلوم ہے میرے اندر تکبر ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اب تو بنیاد اس کے پاس آ گئی کہ اچھا اس کو معلوم ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے, اس کو جب بیماری معلوم ہوگی. لیکن عام طور پہ انسان پہچان نہیں سکتا یہ, اس لیے کہ یہ ایک مخفی چیز ہے. اور کبھی انسان اپنے آپ کو ظاہراً تواضع والی کیفیت اختیار کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں متواضع ہوں, حالانکہ وہی چیز انسان کے لیے تکبر کا ذریعہ بن جاتی ہے. نہیں میری تو کوئی حیثیت نہیں, میں کیا کروں. نہیں سامنے والے یہ ظاہر کیا کہیں گے, نہیں حضرت آپ ہی ہیں, آپ یہ کر لیں, آپ مولانا آپ یہ کر لیں. تو ظاہراً الفاظ انسان کے تواضع والے ہوتے ہیں, اس میں بھی بسا وقت تکبر ہوتا ہے جو کہ ظاہر ہے. اور یہ بہرحال اس پر ایک مستقل ایک عنوان ہے, بس یہ بتانا مقصد تھا کہ ایک تواضع جو ہے ایک بہت اونچی صفت ہے, لیکن اس کا مقابل جو کبر ہے وہ ایک ایسی مخفی بیماری ہے کہ ہے ام الامراض, کہ تمام بیماریوں یا اکثر بیماریوں کی جڑ اور بنیاد ہے. لڑائی جھگڑوں کی, ہمارے گھروں کی لڑائی جھگڑوں کی, جہاں گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں, کبر نکل جائے علاج ہو جائے گا, مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا. یعنی پوری بنیاد, چاہے نہیں مانیں گے, نہ شوہر مانے گا نہ بیوی مانے گی, نہ گھر میں جہاں افراد میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ مانیں گے نہیں, لیکن بنیاد پوری کبر پر ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. ہاں الا ہے کہ کہیں بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہاں شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ معاملہ مختلف ہوتا ہے, لیکن وہاں پر بھی شریعت کے معاملے میں بھی کبر کو نکال دیا جائے تو سادگی کے ساتھ مسائل بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے ایک شخص خلاف شرع کام کر رہا ہے, خلاف شرع کام کرنے والے کے ساتھ کبر کے ساتھ پیش آنا, تکبر سے پیش آنا, یہ جھگڑے کو بڑھا دیتا ہے, ورنہ اس مسائل کا حل بہت آسان ہوتا ہے. شریعت نے تو بہت اچھے اچھے حل رکھے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال کبر جہاں درمیان میں آ جاتا ہے, چاہے انسان اس کو ظاہر میں شریعت کا لباس پہنا دے کہ نہیں شریعت کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے, لیکن بہرحال یہ معاملہ تو وہی ہوتا ہے کہ کبر وہاں درمیان میں آ جاتا ہے. وہ ہٹ جائے تو ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں, تمام فسادات کی بنیاد ختم ہو جائے. اور اس کے مقابل تواضع, کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, جہاں اونچے سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا گیا لیلۃ الاسراء، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ لقد رآ من آیات ربہ الکبرى. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جب الفاظ استعمال فرماتے ہیں تو سبحان الذی اسرا بنبیہ ہی نہیں بحبیبہ ہی نہیں بلکہ بعبدہ ہی، چونکہ عبدیت ایسی ہے کہ اس کا تقاضا تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کمالات پر پہنچایا جائے. ہمارے لیے جہاں تعریف کی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تو یہ عبدیت والی صفت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب قول ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو جہاں پر جو چیز نہیں ہوتی وہاں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ایک بڑا عظمت یہی ہے، وہاں پر پستی اور تواضع اور ظاہر ہے وہ چیز وہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، چونکہ اس کی ذاتی ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. بس اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے، انسان بس اپنے آپ کو مٹھا دے، اپنے آپ کو مٹھا دے، بڑھانا ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی بڑھا دیں گے. یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ اچھا نہیں ہم یہ کریں ہمارے اتنے فالوورز بن جائیں، اچھا یہ اتنے نمبر ہو گیا، اب اتنے نمبر ہو گیا، من جانب اللہ ہوگا. دس لوگ بھی اگر ہوں گے فائدہ اٹھانے والے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دین کی اشاعت فرمائیں گے، نہیں ہوگا تو ملین بھی ہوں گے اور کوئی اس سے آگے نتیجہ کوئی ظاہر نہیں ہوگا. ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے آئے جس وقت آئے تھے لوگ سمجھتے تھے نہیں ان کا بڑا چرچا ہے، آج کل بڑا شور ہے ان کا، چاہے کوئی بھی دیکھ لیں، ہم یہ منکر حدیث میں آئے تھے، ہم فرقہ باطلہ میں کسی کو دیکھ لیں، آئے تھے بڑے بڑے آئے، بڑے زور کے ساتھ آئے، قوت سے آئے، لوگ سمجھتے تھے ان کا بڑا چرچا ہے. کچھ عرصے کے بعد ایسے میٹھے کہ بس جیسے میٹھے، ان کی کتابیں بھی کہیں پر ہوں گی تو ہوں گی. یہ بڑے بڑے آئے، یہ غلام محمد پرویز آیا اور اس کے علاوہ اور آئے، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ بڑے بڑے آئے اور ان کا اس وقت بڑا چرچا ہوا، بس میٹھے تو میٹھے. تو وہ یہ کہ جب اور بعض وہ آئے جنہوں نے چھوٹے سے کام کیے، کسی گاؤں میں بیٹھ کر، کسی دیہات میں بیٹھ کر، جہاں تک راستے بھی کوئی اسباب بھی موجود نہیں تھے، نہ ان کی کوئی تصنیف سامنے آئے گی، لیکن ان کا سلسلہ ایسا چلا کہ ان کی برکات، ان کے سلسلے، ان کے ماننے والے، ان کے طریقوں پر چلنے والے اب تک موجود ہیں اور ابھی تک ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ تو صرف کچھ مثالیں تھیں. آگے یہاں پر اب روایت پڑھ لیتے ہیں. باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسند المتصل منا للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه آمين. قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تعریف میں تم مبالغہ نہ کرو، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا، یعنی ان کو بجائے عبد اللہ ورسولہ کہنے کے ابن اللہ کہہ دیا، اتنا اوپر بڑھا دیا. تو میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ تو ہمیں ماننی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بڑا عجیب مسئلہ آ جاتا ہے جب بعض وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کبھی ہم کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ظاہراً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اعزاز کر رہے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز سے انکار کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اعزاز کے طور پر کر رہا ہے، لیکن یہی بات ہے آپ نے منع فرمایا تھا کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے، جس طرح ان کے ماننے والوں نے، بعض ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ والی کچھ صفات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی منع فرما دیا کہ اللہ والی صفات مجھ میں ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی غیب کی باتیں بتا دی تھیں، یہ ہم مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن ظاہر ہے جنت دوزخ کا ذکر یہ بھی تو غیب ہی ہے، قبر کے حالات جو بتائے وہ غیب ہی ہے. تو غیب کی باتیں بلکہ دنیا کی بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھیں کہ اچھا کل یہ ہوگا اور ہو جاتا تھا، لیکن ہر غیب جاننا اور جس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے اللہ والی صفت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی، یہ ماننا یہ غلط ہے. لا تطرونی، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا. انما انا عبد اللہ، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں. ہاں تم اتنا کہہ دیا کرو فقولوا عبد اللہ ورسولہ، عقیدہ کی بات ہے تو صرف عبد اللہ کہنا وہ تو صحیح نہیں، عبداللہ و رسول، اللہ کے بندہ اور رسول کہا کرو. بھی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا سوید بن عبد العزیز عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ عن انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان لی الیک حاجة، فقال اجلسی فی ای طریق المدینة شئت اجلس الیک. ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے. یہ عورت ایسی تھی جس کی کچھ دماغی حالت بھی درست نہیں تھی، یعنی جیسے بعض ہوتے ہیں کہ دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا، راستے میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. تو وہ آئے، کہنے لگے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ان لوگوں سے بات کرنا آسان نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ سکتے تھے اچھا ان سے بات کر لو، کچھ پوچھنا ہے تو یہ تمہیں بتا دیں گے. نہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں بات کر لوں گا. ان نلی الیک حاجتن، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجلسی فی ای طریق المدینہ، مدینہ کے جس راستے میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں وہاں آ کر تم سے بات کر لوں گا. اب یہ عورت اس کے ساتھ تنہائی میں بات اگر کرتے ہیں گھر میں، وہ بھی مناسب نہیں. اور اس طرح کی جن کی اگر دماغی کیفیت صحیح نہ ہو، ان کو گھر بلانا بھی کے بسا اوقات مشکلات کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے راستے میں ہی، تو راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ان سے بات کر لی. به قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الاعور عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازه ويركب الحمار ويجيب دعوه العبد، وكان يوم بني قريظه على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه اكاف من ليف. اب صلى الله عليه وسلم کی سادگی ایسی تھی کہ بیمار کی عیادت فرما لیتے تھے. کوئی بیمار ہوا، چلو چلتے ہیں عیادت کر لیتے ہیں، اور وہ بھی پیدل تشریف لے جاتے تھے، کوئی تکلفات نہیں تھے. بیمار کی عیادت فرما لیتے تھے، حالانکہ اتنی مصروفیات، آگے آئے گا کتنے آپ کے اوقات کی ترتیب ہوتی تھی. ویشہد الجنازہ، جنازے میں حاضر ہوتے تھے، اور گدھے پر سواری بھی کر لیتے تھے، حالانکہ ایک کم درجے کی سواری سمجھی جاتی تھی. ویجیب دعوت العبد، غلام بھی دعوت دیتا تو اس کی دعوت قبول کر لیتے، یعنی کسی بڑوں کی دعوت میں جانا ہے، چھوٹوں کی نہیں. اور بنو قریظہ کہ جب جنگ کا موقع آیا تھا، جب احزاب سے فارغ ہوئے تھے، اس کے بعد بنو قریظہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، آپ سوار تھے ایک گدھے پر جس کی لگام تھی ایسی رسی سے جو کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہے، بالکل معمولی قسم کی کھجور کی چھال سے بنی ہوئی لگام. اور علیہ اکافن، اس پر ایک چھوٹا سا، جیسے اونٹ کے اوپر تو بیٹھنے کے لیے ایک کجاوا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا پالان ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے گدھے پر بیٹھنے کے لیے چھوٹا سا ہوتا ہے، بس چھوٹا سا بیٹھنے کے لیے، صرف زین نہیں بلکہ اور تھوڑا ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا بیٹھنے کی جگہ بن جاتی ہے، تو اس کو کاٹھی کہا جاتا ہے. کہ علیہ اکاف من لیفن، اس پر کاٹھی تھی، یعنی ہو سکتا ہے موٹا سا گدھے کی طرح بناتے ہوں کہ اس میں مختلف چیزیں، تو اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. بھی قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والاهاله السنخه فيجيب، ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دعوت دی جاتی جو کی روٹی اور سنیخہ، احالہ کہا جاتا ہے جیسے چربی اور اس طرح کی چیزیں جو چکنی ہوتی ہیں، اور سنیخہ پرانی باسی کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے. تو پرانی اور باسی چکنائی، پرانی باسی چکنائی اور جو کی روٹی، اس کی بھی دعوت دی جاتی تو اس کی دعوت بھی آپ قبول فرما لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ تھی جو کسی یہودی کے پاس رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی. فما وجدہ ما یفکہا، آپ کے پاس اتنی مقدار موجود نہیں تھی جس سے اس کو چھڑا لیتے اور حاصل کر لیتے یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. یعنی صحابہ دینے والے موجود تھے، صرف مال نہیں جان دینے والے موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا. یہ ہمارا، ہم جو کبھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اب، یعنی لوگ دے دیتے ہیں تو اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے. ہم جو اپنے لیے بعض غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو وہ آثار ظاہر بھی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کثرت سے ملتا تھا، اتنا کثرت سے ہدایہ وغیرہ اتنی کثرت سے آتے تھے، جو آتے تھے اس سے زیادہ تقسیم ہو جاتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن الربیع بن صبیح عن یزید بن ابان عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رث، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. فقال اللهم اجعله حج النار يا أفيه ولا سمعته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اعلیٰ رحلین ایسے پالان پر، رسین جو بالکل پرانا تھا، معمولی پرانا، علیہ قطیفتن، اور اس پر ایک چادر تھی. علیہ کے معنی دو ہو سکتے تھے، ضمیر کے مرجع شراح کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس پالان پر، بظاہر پالان مراد ہے، اس پالان کے اوپر چادر لگاتے تھے سائے وغیرہ کے لیے. چادر رکھی ہوئی تھی جو 4 درہم کے برابر بھی نہیں تھی، اور اس سادگی کے ساتھ آپ نے جب حج فرمایا، حالانکہ حج کا موقع تو بہت بڑا، ایک فتح مکہ کے بعد، یعنی اگر دیکھا جائے تو فتح مکہ تو ایک فتح تھی، اب اس فتح مکہ کا اظہار تمام عرب میں جو ہوا تھا وہ حجت الوداع کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. حجت الوداع میں تو 10,000 اور یہاں پر 1,24,000 جو مشہور نمبر ہے، اگرچہ کسی نے گنا نہیں لیکن اندازے کے لحاظ سے اب لاکھ تھے، 1,24,000 تھے، زیادہ تھے کم تھے، بہرحال تقریباً یہ تعداد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نمایاں حیثیت ہوتی، ذرا سا کچھ اچھا ٹھیک ہے یہ دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہیں اس وقت بھی نہیں تھا، یعنی بالکل سیدھا سادہ انداز تھا. دوسروں کی سواریاں تو بہت اچھی اچھی تھیں، اس لیے کہ مختلف ممالک سے لوگ آئے تھے تو دوسروں کی اچھی سواریاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے ایسا حج بنا جس میں کوئی ریا اور شہرت نہ ہو. انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلائٹ ایسی ملے جو زیادہ آرام دہ ہو، زیادہ بہتر ہو، یہی ہم لوگ تو فلائٹ اور گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں، اس میں بھی بس، اب بس میں الگ طرح کی بسیں ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں جو آرام دہ ہوتی ہیں، اچھے بہترین کوچ ہے، اچھا اس میں یہ ہے، اس میں اے سی بھی ہے، بعضوں میں اے سی نہیں ہوتا، بعضوں میں بالکل، بعض تو بالکل پیدل ہی حج کرتے ہیں، یہ الگ الگ درجات ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. بھی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عفان قال اخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا اذا راوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کو کوئی محبوب نہیں تھا. لم يكن شخص احب اليهم، صحابہ کے نزدیک اب اسم سے زیادہ کوئی محبوب اور پسندیدہ نہیں تھا. اور صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہے، حالانکہ دل چاہتا تھا. پہلے صحابہ ایسے ہی کرتے تھے کہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہیں اس طرح نہ کیا کرو. وہی آپ کی سادگی، جو مزاج میں سادگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں لیکن سب بیٹھے ہیں، بیٹھے ہی رہیں، جہاں پہنچتے اگر کہیں مجمع بیٹھا ہوا ہے تو پیچھے بیٹھ گئے، لیکن ظاہر ہے جیسے ہی صحابہ کو پتہ چلتا تھا تو سب اسی طرف پھر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جگہ اصل مجلس کی صدر مجلس بن جاتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وہی تھا کہ اپنے آپ کو کبھی بھی ظاہر کرنا، نمایاں کرنا یہ آپ کا مزاج نہیں تھا. سفر کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، صحابہ نے سوچا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ذرا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں. اچھا ایک ذبح کرتا ہے، ایک ٹکڑے کر رہا ہے اس کے، ایک یہ کر رہا ہے، ایک یہ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو لکڑیاں میں جمع کر لیتا ہوں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم کر لیں گے. آپ نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے تم خوشی سے کر لو گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں میں اس طرح رہوں کہ میری کوئی امتیازی حیثیت ہو. یہ ایک مزاج، جو انداز تھا نا، جو دل کی کیفیت، وہی ہمیشہ ظاہر ہوتی تھی. اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر درود پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے وہاں ہوتے ہوئے بھی صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کو یہ ناپسند تھا. بھی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولدي يمن ولدي ابي هاله زوج خديجه رضي الله تعالى عنها يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هاله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سالت خالي هند بن ابي هاله رضي الله تعالى عنه وكان وصافا عن حليه النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. یہ تو طویل حدیث ہے، ویسے بھی یہ حدیث بہت طویل ہے دوسری احادیث کے مقابلے میں، لیکن یہاں پر تو امام ترمذی نے اختصار کر دیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے ماموں سے جو باتیں پوچھی تھیں ان کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کا کچھ تذکرہ پیچھے کہیں کہیں 2-3 جگہوں پر آ گیا ہے. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیہ وغیرہ معلوم کیا، چونکہ وہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ بیان فرماتے تھے، وانا اشتہی، اور میری بھی خواہش تھی کہ میرے سامنے بھی کچھ بیان کریں، تو میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا، کس نے؟ ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، جو کہ حسن رضی اللہ عنہ کے ماموں ہوتے ہیں۔ فقال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فخمن مفخمن، ایک شخص جو خود بھی قابل عظمت اور لوگوں کی نظروں میں بھی قابل عظمت، یہ فخمن مفخمن، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ شافعن و مشفعن، تو اسی طرح فخمن مفخمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات میں بھی بڑے عظیم تھے اور مفخمن لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کی نظروں میں بھی بڑے عظیم سمجھے جاتے تھے۔ آپ کا چہرہ چمکتا تھا چودھویں رات کی چاند کے چمکنے کی طرح۔ فذکر الحدیث بطولہ، پھر پوری حدیث بیان کی ہوئی ہند ابن ابی حالہ والی، جو کہ امام ترمذی نے اختصار کی وجہ سے یہاں چھوڑ دی۔ قال الحسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فکتمتہ الحسین زماناً، حسن ایک سال بڑے ہیں، حسین ان سے ایک سال چھوٹے ہیں، تو حسن رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے ماموں سے یہ بات معلوم کی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ سے یہ بات چھپا کر رکھی کچھ عرصے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ان میں بھی کچھ سیکھنے کا ذوق ہے یا نہیں ہے۔ ایسے بڑے بھائی ہوتے ہیں، ایک ہی سال کا فرق تھا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ چھوٹی عمر میں تو ایک سال کا فرق اچھا خاصا سمجھا جاتا ہے، آگے جانے کے بعد اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ ظاہر ہے حسین رضی اللہ عنہ کا بالکل بچپن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، حسن رضی اللہ عنہ پھر بھی ایک سال بڑے ہونے کی وجہ سے ذرا تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے یہ پوچھا تو صحیح، لیکن کچھ عرصے تک میں نے حسین سے چھپا کر رکھی بات۔ ثم حدثته، پھر میں نے ایک دن موقع نکال کے ان سے بات کی کہ میں نے اس طرح اپنے ماموں سے پوچھا اور اس طرح کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ، دیکھو تعریف میں اقرار کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مجھ سے آگے بڑے ہوئے ہو، تو میں پہلے چھپا کر رکھ رہا تھا، لیکن پھر میں نے ان سے سیکھا۔ وہ کیا؟ فوجدتہ قد سبقنی الیہ، میں نے ان کو پایا کہ وہ تو مجھ سے آگے بڑے ہوئے تھے اس میں۔ فسألہ عما سألتہ عنہ، انہوں نے بھی ماموں سے وہ باتیں پوچھ لی تھیں جو میں نے پوچھی تھیں۔ ووجدتہ قد سأل اباہ عن مدخلہ وعن مخرجہ وشکلہ فلم یدع منہ شیئاً، اور میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بات یہ مجھے معلوم ہوئی کہ میں نے ان کو یہ پایا کہ انہوں نے اپنے والد یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے، نکلنے، آپ کے طور و طریق یعنی شکل، آپ کا انداز کیا تھا، طور و طریق وغیرہ، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا تھا، فلم یدع منہ شیئاً، کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی۔ تو اب چونکہ میں نے تو ہند ابن ابی حالہ سے یہ باتیں معلوم کی تھیں، انہوں نے ہمارے والد علی رضی اللہ عنہ سے معلوم کی تھیں، تو پھر میں نے ان سے پوچھا اچھا مجھے بھی بتاؤ وہ کیا تھیں، تو اب وہ مجھے بتا رہے ہیں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو بتا رہے ہیں۔ قال الحسین رضی اللہ عنہ، فسألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں داخل ہونے کا انداز کیا تھا، گھر میں کیا ترتیب ہوتی تھی؟ فقال، کان اذا اوى الى منزله جزء دخوله ثلاثه اجزاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم فرما لیتے تھے۔ جزء دخوله ثلاثه اجزاء، اپنے گھر میں رہنے کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم فرما لیتے تھے۔ کس طرح؟ جزءا للہ، ضروری نہیں کہ ہر حصہ برابر ہو، لیکن یعنی کہ تین کام مجھے ہیں، ایک یہ، تین کام، اب چاہے ایک کے لیے آدھا گھنٹہ، ایک کے لیے 20 منٹ، ایک کے لیے 2 گھنٹے، ایک کے لیے 5 گھنٹے، جو بھی، مرحل تین حصے کام کے ہوتے تھے۔ جزءا للہ تعالی، ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے میں نے بتایا کہ اوقات میں یہ برابر ہی نہیں تھی، عبادت کا جو وقت تھا وہ تو پورا وقت تقریباً عبادت ہی کے لیے تھا کہ اچھا نماز پڑھنی ہے، تلاوت ہے، طویل طویل پوری پوری رات نمازوں میں گزر جاتی، دعاؤں میں گزر جاتی، تو جزءا للہ تعالی۔ دوسرا، وہ جزءا لاہلہ، کچھ وقت گھر والوں کو دیتے تھے، یہ بھی ایک حصہ ہے مستقل کہ گھر والوں کو وقت دینا، اچھا نہیں ٹھیک ہے گھر میں آئے، اچھا نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، بس حاضری دے دی گھر میں، وہ کافی ہے، اور اپنے کام کرتے رہے۔ چاہے جیسے عام طور پہ ہمارے یعنی آج کل کے جو بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ مرد گھر میں ہے لیکن گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر والوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں جو بیان کیا گیا، جزءا لاہلہ، کچھ وقت ہوتا تھا جو خالص۔ اب ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے آج کل کے لحاظ سے، اب تھوڑے عرصے سے جو ہے سلسلہ چلا، پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے دوسرے مسائل ہوتے تھے، اب کے مسائل فون کے آگے، کہ کچھ وقت جو گھر والوں کا ہے وہ بھی فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا، اور یہی بنیاد ہے گھروں کے، بہت سی جگہوں پر گھروں کے ٹوٹنے کی یا تربیت نہ ہونے کی، گھر میں ماحول نہ بننے کی، اس لیے کہ گھر پہ وقت دیا ہی نہیں۔ یہ بھی مستقل اس لیے بیان کیا گیا کہ مستقل وقت دینا یہ بھی ایک یعنی چاہے یعنی ہم اس کو یعنی ضرورت سمجھے یعنی کہ کم از کم سنت تو سمجھے، اور ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے، جز ان لی اہلی اور وہ جز ان لی نفسی ہی. اب کوئی کہے کہ نہیں نہیں مجھے تو تسبیح پڑھنی ہے تو تسبیح پڑھنے میں لگ جائے، یعنی جز ان للہ مستقل تھا، جز ان لی اہلی مستقل ہے، تو یہ ایک مستقل ایک ذمہ داری انسان سمجھے، اور یہ بھی سنت ہے. وہ جز ان لی نفسی ہی، وہ بھی فضول نہ ہو، ظاہر ہے وہ فضول نہ ہو، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اس میں تربیت مقصود ہے، اس میں بچوں کی خبر گیری، گھر والوں کی خبر گیری، ان کے حالات جو بھی ہوں، اس میں جو بھی دینی دنیاوی ضرورات ضروریات ہیں اس کا علم اسی سے ہوگا کہ کچھ وقت دیا جائے. اور وہ جز ان لنفسی ہی، کچھ وقت اپنے آپ کے لیے، اپنا بھی تو انسان کا ہوتا ہے، اچھا مجھے غسل کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں، جو بھی انسان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. تو اہل کا وقت الگ، لنفسی ہی کا وقت الگ. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، پھر اپنا جو حصہ ہوتا تھا، اپنا جو وقت ہوتا تھا، اس کو پھر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر لیتے. وہ تو میرا وقت ہے تو اچھا ٹھیک ہے، اس وقت میں اچھا کوئی ملاقات کرنے آنا چاہے، کسی سے کوئی خاص بات کرنی ہے. جزا جز اہو بے نہ ہوں بے ناس، اب اس میں کیا ہوتا اس وقت میں؟ فیرد ذالک کا بالخاص ستیار العام، پھر اس وقت میں خاص لوگوں کے ذریعے سے عام لوگوں تک باتیں پہنچاتے. اصل اہتمام یہ ہوتا تھا کہ اچھا کوئی خاص خاص لوگ ہیں، کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہے، اچھا ان کو بتا دیا خاص لوگوں کے ذریعے سے، اچھا تم نے یہ سیکھ لینا، اچھا دوسروں کو پہنچا دینا. تو یہ تھا خاص لوگوں کے ذریعے سے عام لوگوں تک باتیں پہنچاتے. ولا يدخل عنهم شيئا، ان خاص لوگوں سے کوئی چیز اب چھپا کر نہ رکھتے تھے، ہر بات ان کی جو کام کی بات ہوتی ان کو بتا دیتے تھے. وكان من سيرته في جزء الامه ايثار اهل الفضل باذنه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فی جزء الامه، اس وقت میں، یہ جو لوگوں کے لیے جو وقت ہوتا تھا امت کے، اس وقت میں، امت کے اس وقت میں، لوگوں کے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایثار اہل الفضل باذنہ، کہ جو لوگ اہل فضل ہیں ان کو اجازت دینے میں ترجیح دی جاتی تھی. بعض وہ ہیں جو علوم کو ضبط کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان میں صلاحیت ہے کہ وہ ضبط کر کے دوسروں تک اچھی طرح پہنچا سکیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، یہ خاص خاص لوگ، ایک ہی اعراب کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان سے بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا، لیکن کوششیں کی جاتی تھیں یہ لوگ زیادہ وقت قریب رہیں تاکہ یہ سیکھیں گے تو یہ ایک آئندہ آنے والے تمام امتوں کو یہ تک ان کے علوم پہنچیں گے. اور واقعی اسی طرح ہوا. فیردو، اچھا، ایثار اہل الفضل باذنہ، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، مجھ سے قریب وہ لوگ رہا کریں جو زیادہ سمجھدار اور عقل مند اور سمجھدار لوگ جو ہیں، اس طرح کے لوگ قریب رہا کریں. وکان من سیرتہ فی جزء الامتی، امت کے اس وقت میں، اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ایثار اہل الفضل باذنہ، کہ جو اہل فضل ہوتے تھے، اہل فضل سے مراد ظاہر دنیاوی حیثیت نہیں، صلاحیت کے اعتبار سے جو دین کو زیادہ سمجھ سکتے ہوں، سمجھدار زیادہ ہوں، وہ لوگ مراد ہیں، عمل وغیرہ میں آگے ہوں، ان کو اجازت دینے میں ترجیح ہوتی تھی. وقسمہ علی قدر فضلہم فی الدین، اور وقت کی تقسیم دین میں ان کی فضیلت کے اعتبار سے ہوتی تھی، جس کی دین میں جیسی حیثیت اس کے لحاظ سے ان کو زیادہ وقت دیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ زیادہ فائدہ اٹھائے گا. فمنہم ذو الحاجتی، ان میں بعض، یہ تو گھر کی بات ہو رہی ہے، دیکھو مسجد میں جب ہیں تو عمومی مجلس ہے، یہ گھر کی بات ہو رہی ہے. فمنہم ذو الحاجتی، کوئی ہوتا جس کا کوئی ایک کام ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے اس کو بتا دیا. ومنہم ذو الحاجتین، کسی کے دو کام ہوتے. ومنہم ذو الحوائج، بعض ہوتے جن کے کئی کام ہوتے، کئی ضروریات متعلق ہوتی، تمام کے جواب دے دیتے. فیتشاغلوا بہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مشغول رہتے. ویشغلوہم، بعضوں نے یشغلوہم پڑھا ہے، یعنی ظاہراً جو عربی سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں، باب افعال کا کی حاصل تو ہوتی ہے کہ وہ اس میں یشغلو، مشغول رکھتے تھے، لیکن پھر بھی عربی زبان میں یہ باب افعال اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اس میں یشغلوہم ثلاثی مجرد سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ چاہے وہی ہوگا، متعدی والا ہوگا. تو یشغلوہم، نیچے شاید حاشیے میں لکھا ہو کہیں، نہیں لکھا، یہ متعدی اور اس کا نہیں لکھا، بہرحال ویشغلوہم، اور ان کو مشغول رکھتے. فیما یصلحہم الامت، ایسے کاموں میں جو ان کے اور امت کے لیے بہتری کی چیز ہو، ایسے کاموں میں، دینی باتوں میں ان کو مصروف رکھتے. یعنی کون سی باتیں؟ من مسئلتہم عنہ، یعنی جو انہوں نے سوالات کیے تھے اس بارے میں جواب دیتے. و اخبارہم بالذی ینبغی لہم، اور انہیں وہ بات بتا دے جو ان کے لیے مناسب ہوتی, کوئی خاص بات ہے ان کے متعلق, کوئی اہم بات ہے ان کو بتاتے. وَيَقُولُ اور فرمایا کرتے, لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ, تمہیں جو موجود ہیں وہ غائب تک بات پہنچا دیا کریں. اور یہ بھی فرماتے, وَأَبْلِغُونِ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا, مجھ تک ان لوگوں کی ضروریات پہنچایا کرو جو خود نہیں پہنچا سکتے. بعض لوگ دور ہیں, وہ نہیں پہنچا سکتے, گھر کی عورتیں ہیں, ان کے لیے آسان نہیں ہوتا آنا. تو جو مجھ تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے, دیہات کے لوگ ہیں یا گھر میں رہنے والے یا چھوٹے بچے ہیں یا جو بھی ہیں, یا بیچارے بعض ہوں گے جو گھبراتے ہیں قریب آنے میں, بات کرنے میں, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں دور رہنے والے, تو مجھ تک پہنچا دیا کرو ان لوگوں کی ضرورت اور حاجت جو مجھ تک خود نہیں پہنچا سکتا. فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس لیے کہ جو شخص کسی حاکم تک ایسے شخص کی ضرورت پہنچا دے جو خود نہیں پہنچا سکتا تھا, فضیلت اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے روز ثابت رکھیں گے, قیامت کے روز اس کو ثابت قدمی حاصل ہوگی. وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ, اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا, وہی دینی ضروریات, لوگوں کے فائدے کی باتیں, وہی باتیں. وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ, کسی سے اس کے علاوہ بات قبول ہی نہیں فرماتے تھے. کوئی فضول باتوں میں لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ نظر انداز فرما دیتے تھے, فضولیات کو آپ قبول ہی نہیں فرماتے تھے. يدخلون روادا ولا يفترقون الا عن ذواق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آتے تھے, داخل ہوتے تھے تو پیاسے, اور نہیں جاتے تھے مگر کچھ نہ کچھ چکھ کر, لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, پیاسے سے مراد حسی پیاس یا حسی کوئی, یا انسان کو جیسے جسمانی جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو جب بھی وہ آتے تھے, کسی کو پیاس لگی ہے, کچھ بھوک ہے, تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا مل ہی جاتا تھا, یہ ظاہر ہے, لیکن بظاہر یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے. احتمال تو ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج وہی تھا کہ کوئی آیا تو جو ہے وہ پیش کر دیا, اس لیے کہ خاص لوگ ہی آ رہے ہیں, اہل فضل ہی آ رہے ہیں نا, قریب کے لوگ جو ہیں, تو کچھ نہ کچھ جو ہے جو ہوتا پیش کر دیتے, اور پیچھے کے واقعات میں یہ آ گیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ گیا, اچھا گھر میں کچھ ہے پیش کر دو, کچھ کوئی اور آ گیا, اچھا جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اچھا پیش کر دو, تو وہ بھی ہے, وہ بھی غلط نہیں ہوگا اگر وہ مانا لے, لیکن اس کا سیاق و سباق حدیث کا دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علمی پیاس مراد ہے, کہ آتے تھے تو ان میں علمی پیاس ہوتی تھی, طالب بن کر آتے تھے اور کچھ نہ کچھ علم حاصل کر کے ہی وہاں سے جاتے تھے. ولا يفترقون الا عن ذواق, بہرحال سنت دونوں ہیں کہ کوئی علم کے طلب میں آتا ہے اس کو کوئی علم کی بات بھی بتا دی جائے, اور جب آیا ہے گھر میں تو اس کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا جو موجود ہو پیش بھی کر دیا جائے. وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً عَلَى الْخَيْرِ یعنی عَلَى الْخَيْرِ, اور جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر جاتے تھے تو وہ ادلہ دوسروں کے لیے دلالت کرنے والے, رہنمائی کرنے والے اور رہبر بن کر نکلتے تھے, یعنی خیر کی باتوں پر. قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ, میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بارے میں سوال کیا, تو گھر کے اندر کی بات ہو گئی, اچھا نکلنے کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں آپ کا کیا طور و طریق ہوتا تھا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه الا فيما يعنيه, اب صلی اللہ علیہ وسلم يخزن خزانہ کے معنی خزانہ, روک کر رکھتا ہے انسان, جمع کر کے رکھتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے مگر, یعنی آپ کلام نہ فرماتے مگر ضرورت کی باتوں میں, جو مفید بات ہوتی اسی میں کلام ہوتا ورنہ فضول بات نہ ہوتی. ويؤلفهم ولا ينفرهم, اب باہری مسجد میں لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے, مجلس ہو رہی ہے, تو اس کی بات ہے کہ خاموش رہتے, کوئی ضرورت کی بات ہوتی تو ضرورت کا کلام فرما لیتے تھے. یؤلفہم لوگوں کی تالیف قلب فرماتے, یعنی تالیف کے معنی لإیلاف قریش, یعنی اس طرح کا انداز کہ لوگ مانوس ہو جائیں, لوگ قریب ہو جائیں, لوگوں کو مانوس فرماتے, لوگوں کی تالیف قلب فرماتے. ولا ينفرهم, اس کی ضد ہے نفرت دلانا, نفرت نہ دلاتے ان کو, یہ انداز نہیں ہوتا تھا کہ لوگ متنفر ہو جائیں, انداز ہی ایسا ہوتا تھا. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ, ہمارے یعنی یہ جب بات آتی ہے تو ذہنوں میں اگر کسی کے سامنے مشائخ کے حالات ہوں تو اس سے بسا اوقات انسان تقابل میں چلا جاتا ہے, اچھا فلاں بزرگ کے یہاں تعریف قلب بہت تھا, محبت تھی, شفقت تھی, فلاں بزرگ کے یہاں ڈانٹ بہت زیادہ تھی, لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں حالات میں, ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اس وجہ سے, اور ان کتابی معلومات کے لحاظ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں اخیری جو حیات تھے, اور کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا, تو ہم طلبہ تھے, ان کے یہاں طالب علمی کے دور میں ڈابھل سے ہم گئے تھے. اس وقت مفتی احمد صاحب خان پوری نے ہمیں بھیجا تھا مختلف جگہوں پر. وہ بہت اچھا رہا تھا ویسے ہمارے لحاظ سے, ایک طالب علمی کے دور میں تو باہر نکلنا مدرسے سے ایک وہ یہ تفریح ہوتی ہے, لیکن وہ بہت اچھا سفر رہا تھا ہمارا, وہ ایک بہت یادگار رہا. ایک تو ہم گئے تھے حضرت مولانا سجاد صاحب کے یہاں, اس لیے کہ ان کے یہاں غیر مسلموں میں دعوت کا جو طریقہ جو انہوں نے اپنے یعنی وہاں کے حالات کے لحاظ سے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا, کہا تھا کہ اس کو جا کر دیکھو, ان کے یہاں 3 دن کا یہ پروگرام ہے اس میں شامل نظام ہے, اس میں شامل ہو اور دیکھو کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, یہ آگے کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں گئے تھے ہم نے, 2-3 دن وہاں گزارے. پھر وہاں سے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد ان کے یہاں گئے تھے, ان کی ملاقات, یہ سب تاریخی چیزیں تھیں میرے لحاظ سے. ان کے یہاں گئے, چھوٹا سا مکان بالکل, جیسے ہی گئے تو بات لمبی نہ ہو جائے, جیسے ہی گئے تو وہاں پر ان کو معلوم ہوا کہ اچھا حضرت سے تو ان کے پرانے تعلقات تھے, تو جیسے معذور جیسے ہوتے ہیں بیچارے, یعنی اس طرح کے یعنی تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو تھک گئے, پھر لیٹ گئے, چند تھوڑی دیر کے لیے سو گئے, پھر بیٹھ جاتے, یہ اس طرح کا تقریباً حال ہے. کتنی کتابوں کے مصنف ان سے ابھی تک امت فائدہ اٹھا رہی ہے. بہرحال تو ملاقات ہوئی, یعنی پہلے تو مسجد میں کسی سے ملاقات ہوئی, اچھا حضرت مولانا منظور صاحب نے کہا کہ ہاں یہاں میں وہیں جا رہا ہوں, چلو میرے ساتھ آ جاؤ, تو وہ ہمیں مسجد سے وہاں لے گئے, ہم جانتے تو تھے نہیں, وہاں لے گئے. وہاں گئے تو ملاقات ہوئی, بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان کی بات سے ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کیا بات کر رہے ہیں, وہی آخری عمر میں جو زبان جس طرح بولنے میں بھاری ہو جاتی ہے, تو جو دوسرے خادم تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اچھا یہ حضرت یہ فرما رہے ہیں. بتایا کہ ہم بدر آپ کے یہاں آئے تھے, بدر میں آپ کے یہاں آئے تھے, جب وہاں آئے تھے تو آپ کے والد صاحب وہ اتنی بڑی مچھلی لے کر آئے تھے, اتنی بڑی مچھلی ان کو یاد تھا, وہ اتنی بڑی مچھلی لے کر آئے تھے اور ہماری ضیافت کی تھی انہوں نے. تو یہ بہرحال یہ بزرگوں کے اپنے واقعات ہوتے ہیں. تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی. میں اصل بات کس پہ جا رہا تھا, کہاں سے بات نکلی, ہاں تو وہاں سے پھر ہم نے کچھ دن ہم نے وقت ہم گئے وہاں پر ہردوئی, حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا کہ وہاں تو ڈانٹ پڑتی ہے, وہاں تو سختی ہوتی ہے, وہاں اصول بہت زیادہ, تو ڈرے ہوئے تھے. لیکن میں نے کہا نہیں, وہ بھی دیکھنا ہے, وہ بھی ان سے ملاقات کرنی ہے, وہاں بھی ان سے ظاہر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تو خیر ہم ان سے تو استفادہ ہوتے ہی رہتا ہے مستقل, تو اس لحاظ سے سوچا کہ نہیں ان سے ملاقات ضروری ہے اور ان کے پاس جانا چاہیے. وہاں گئے, بہت زیادہ شفقت, یعنی ہم نے جو سوچا ہوا تھا بالکل وہ چیز نہیں تھی. ہاں دو ان کے یہاں جماعت ہوتی تھی, ایک وہ جو اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے تو ان کے ساتھ وہ سختی والا معاملہ ہوتا تھا. ہم چونکہ ہم تو مہمان کی حیثیت سے گئے تھے, حالانکہ طالب علم تھے لیکن پھر بھی ہم چونکہ مہمان کی حیثیت سے گئے تھے تو ہمارے ساتھ مہمانوں والے اکرام والا معاملہ, اور بڑا عجیب معاملہ تھا, یعنی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا معاملہ, یعنی دو بالکل متضاد معاملے ایک جگہ پر ہو سکتے ہیں, کہ جن جو اصلاح کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ بالکل ڈانٹ اور سختی والا معاملہ تھا. ایسی ڈانٹ کے ہم نے واقعات میں وہ پڑھا ہے, حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے, اور ان کے تو پہلے دوسرے شیخ تھے, اور بہرحال حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے رجوع کیا تھا, حالانکہ وہ اپنے پاکستان میں اپنے یعنی مشیخت کے مقام پر تھے اور ان سے لوگ اتنا استفادہ کر رہے تھے, وہاں جب حکیم اختر صاحب گئے تھے ان کی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر جب مجلس ہوتی تھی تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب بھی ہوتے تھے, حضرت حکیم اختر صاحب بھی ہوتے تھے, اور دوسرے حضرات بھی ملاقات کے لیے آ جاتے تھے, لیکن ڈانٹ ان کو بھی پڑ گئی تھی, بڑی زوردار ڈانٹ پڑ گئی تھی. تو ان کے یہاں وہی جو اصلاح کے لیے آیا ہے تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ اچھا اصلاح کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن مہمانوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ مختلف ہوتا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ ہم جو ان حالات پڑھتے ہیں تو وہ حالات وہ ان کے بارے میں ہیں جو خاص اپنی تربیت کے لیے, اپنا کبر نکالنے کے لیے اور ان علاجوں کے لیے جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر وہ علاج اختیار کرنا پڑتا, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ نہیں کہ یہ حضرات اس سنت کے خلاف ورزی کرتے تھے. وَيُؤَلِّفُهُمْ, لوگوں کی تالیف قلب فرماتے, ان کو نفرت نہ دلاتے. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ, ہر قوم کے معزز شخص کا اکرام بھی فرماتے اور اسی کو ان پر ذمہ دار بنا دیتے اگر وہ قابل ہوتا. یہ شرط ظاہر میں لگانی ہوگی دوسری احادیث کو دیکھتے ہوئے کہ وہ قابل ہوتا. بسا اوقات کو یہ آتا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی قوم میں بڑا بنا دیجئے, ان کے سردار بنا دیجئے. نہیں نہیں, وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف مطالبے کی بنیاد پر. واقعی وہ ان کا بڑا ہے تو ایک شخص آئے, ایک صحابی یا رسول اللہ آپ کی طرف سے مجھے اجعلنی امام قومی، آپ نے فرمایا تم امام ہی ان کے. تو دونوں طرح کے واقعات، اگر وہ قابل ہے تو اسی کو اس میں ان پہ بڑا بنا دیتے. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ. يُحَذِّرُ النَّاسَ، تین ترجمے کیا گئے اس کے. يُحَذِّرُ النَّاسَ، لوگوں کو، حذرہ کے معنی ڈرانا ہے، حذر تو لوگوں کو آخرت کا خوف دلاتے، بالکل واضح ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں، آخرت کا خوف، آخرت، قبر کے مراحل، ان چیزوں کو یاد دلا کر خوف دلاتے، مفہوم بالکل واضح ہے، کوئی اشکال نہیں. یحذر الناس، لوگوں کو مضر چیزوں سے بچنے کی ترغیب دیتے، دیکھو یہ مضر ہے، یہ نہ کرو، یہ نقصان دہ ہے، یہ نہ کرو، دنیاوی امور میں بھی. یہ کھانا مضر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نقاہت کا موقع تھا، کھجور کھا رہے تھے، نہیں نہیں یہ نہ کھاؤ. تو مضر چیزیں، کوئی بھی مضر چیزیں ہوں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، جو بڑوں کی بات ہوتی ہے نا کہ وہ اہل علم سے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں، اور وہ مشورے دینے والے بھی واقعی اہل علم ہوتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ میں ہمیشہ تجارت کے اپنے تجارت کیا کرتا تھا، تو اپنے قافلے میں بھیجتا تھا فلاں ملک کی طرف، اس مرتبہ سوچا ہے اس طرف بھیج دوں. یعنی طے کر لیا تھا، سوچ لیا تھا، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ نہیں، مشورہ کر کے پھر اپنا حقیقی اخیری فیصلہ کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں پہلے تم تجارت اس طرح کر اس میں کر رہے تھے، اب بدل کیوں رہے ہو؟ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو نہ بدلو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے لیے کوئی ایک سبب بنا دیا ہے اور وہ ذریعہ معاش اس کے لیے مناسب ہے، تو پھر بلا ضرورت اس کو نہ بدلے، ہاں الا ہے کہ اس میں کوئی اور مشکلات پیش آ جائیں، کوئی رکاوٹیں پیش آ جائیں. اب یہ بھی، یعنی انسان کو یہاں بھی بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے، اچھا بدلنے جائے گا تو پتہ نہیں کن نقصانوں میں پڑ جائے گا. تو یہ نقصان دہ چیزوں سے لوگوں کو بچاتے، چاہے دنیاوی امور ہوں. دو ترجمے ہو گئے، اور تیسرا ترجمہ اس کا ہے یحذر الناس، کہ لوگوں کو احتیاط کی تعلیم دیتے. حذر، دیکھو احتیاط سے رہو. اب مثلا کسی کے پیسے ہیں، اب پیسے ٹھیک ہے، حسن ظن رکھنا اپنی جگہ پر، احتیاط اپنی جگہ پر. پیسے ہیں نکال کر باہر تپائی پر رکھے ہوئے ہیں، تکیے کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حسن ظن ہے، کوئی نہیں چوری کرے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ اچھا ان کو مخفی جگہ پر رکھو، چھپا کر رکھو. یہ احتیاط ہے، ایک مثال کے طور پر. یحذر الناس، اس کی مثال، بہترین مثال اس کی ابو داؤد شریف کی وہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اموال وغیرہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ مکرمہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور اس وقت ایک صحابی سے کہا کہ اچھا یہ لے جاؤ، دیکھ لو کوئی ساتھی مل جائے. تو کسی اور کو معلوم ہو گیا کہ اچھا یہ اتنا سارا مال لے کر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم ساتھی کی تلاش میں ہو، میں تمہارے ساتھی بن جاتا ہوں. اب ظاہر ہے منع کیسے کرتے، ٹھیک ہے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ میرے ساتھی مل گیا. کون؟ فلانا. اچھا، تو درمیان میں جب تم جاؤ گے تو ان کی قوم کا علاقہ آئے گا جہاں وہ رہتے ہیں، مکہ مدینہ کے درمیان ایک علاقہ جہاں پر ان کی قوم آباد تھی، وہاں پر ان کا علاقہ آئے گا، اور جب وہاں سے گزرو تو بس احتیاط کر لینا. کچھ بھی نہیں تھا، حقیقت کیا تھی، ہم کچھ نہیں جانتے، بس آپ نے فرمایا احتیاط کر لینا، اس لیے کہ مشہور ہے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ذرا سمجھایا ایک دو مثالوں سے. بہرحال یہ سفر میں روانہ ہو گئے. جب وہ علاقہ آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا اپنے قوم سے کچھ کام ہے، وہاں میرے خاندان اور میرے قوم کے لوگ رہتے ہیں، میرا علاقہ ہے، مجھے کچھ کام ہے، میں ذرا ابھی آتا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں. یہ اکیلے یہاں اتنے سارے مال لے کر جو تقسیم کے لیے جا رہا ہے مکہ مکرمہ، وہ مال لے کر یہاں ٹھہر رہے ہیں، اور وہ دوسرے صحابی جو ساتھی بن گئے تھے وہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے، اپنے علاقے میں چلے گئے. ان کو اتنے میں یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب اس علاقے سے گزرو تو احتیاط کرنا. اب یہ چلنا شروع ہو گیا کہ نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی احتیاط کرنا، تو یہاں پر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. یہ چلنا شروع ہو گئے. اب ہم اس میں کسی میں بدگمانی نہیں کر رہے، لیکن بہرحال یہ ایک تعلیم کا میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میں نام وغیرہ بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ کون سے صحابی تھے. بہرحال تو یہ آگے چلنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں. کیوں آ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم، الوداع کرنے آ رہے تھے، استقبال کرنے آ رہے تھے، مال لوٹنے آ رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم کیا حقیقت ہے. بہرحال چند لوگوں کے ساتھ وہ آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا اچھا چند لوگ آ رہے ہیں، وہ اکیلے نہیں آ رہے ہیں، اور مال اتنا سارا میرے پاس ہے. تیز چلنا شروع ہو گئے، اور وہ بھی تیز تیز آنے لگے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اچھا وہ آگے والے جو تھے وہ تو آگے نکل گئے، اور وہ فاصلہ ذرا زیادہ ہو گیا، تو باقی چلے گئے اور وہ اکیلے جو ان کے ساتھی تھے جو ان کے رہبر بنے تھے وہ آ گئے. آنے کے بعد کوئی تذکرہ نہیں کہ وہ لوگ کون تھے کیا تھے, بس وہ مجھے یعنی گویا کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں, نہ انہوں نے کچھ دیکھا نہ ان کو کچھ پتا ہے. آ کر کہنے لگے ہاں مجھے کچھ اپنے لوگوں میں کچھ کام تھا اس لیے میں ذرا مجھے تھا ذرا دیر ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بس ٹھیک ہے, آگے سفر جاری کر لیا. واقعہ اتنا ہے اور اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے جو ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ دیکھو احتیاط ضرور کرو, بدگمانی چاہے نہ کرو لیکن احتیاط ضرور کر لیا کرو. یحذر الناس, لوگوں کو احتیاط کی تعلیم دیتے, تین ترجمے ہو گئے, آخرت کا خوف دلاتے یا دنیاوی مضرت کی چیزوں میں بچنے کی تعلیم دیتے یا لوگوں کے ساتھ احتیاط کا معاملہ کرنے کی ترغیب دیتے. یہ ہمارے لوگوں میں کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتا ہے کہ اگر پیسے ہیں تو بالکل کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو کہ میرے پاس پیسے ہیں, یہ ایک احتیاط پہ یعنی اس میں بہت مبالغہ بھی نہ ہو لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں یہ ہے کہ نہیں اس کا اتنا زیادہ اظہار کیوں ہو کہ خامخواہ لوگوں کی نظریں پڑیں. یحذر الناس, احتیاط کی تعلیم دیتے. ویحترس منہم, یحترس منہم, خود بھی احتیاط برتتے, خود بھی احتیاط یعنی جس طرح دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں احتیاط کرنے کی تو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط برتتے تھے. یعنی احتیاط کا مطلب صرف ہم تو ہماری نظر تو پیسوں پر جاتی ہے, یہ ہر چیز میں یعنی اگر کوئی راز کی بات ہے تو یہ نہیں کہ اچھا کسی سے اچھا کوئی قریب آ گیا تو اچھا اس کو بھی اپنے راز کی بات بتا دی, ہر ایک کے سامنے ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. احتیاط فرماتے تھے, جہاں جو ضرورت ہے وہاں پر اس کا اظہار کر دیا ورنہ بلا ضرورت کلام بھی نہیں اور بلا ضرورت کسی چیز کا اظہار نہیں. یحترس منہم, لوگوں کے ساتھ بھی احتیاط فرماتے لیکن احتیاط کرنے میں اگر ہم احتیاط کریں گے کہ کسی کو راز کی بات نہیں بتانی تو اب وہ آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا تو ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے ابھی ہٹیں یہاں سے, یعنی ہمیں ان سے ذرا چڑ ہے ہمیں ان سے احتیاط کرنی ہے. نہیں, آپ سراسم کا انداز یہ بھی نہیں تھا, یعنی اس احتیاط کے باوجود بھی کسی کے ساتھ اخلاقی بد اخلاقی آپ کے ساتھ کبھی آپ کے کبھی کبھی پیش نہیں آتی تھی. یہ آگے ہے کہ ویحترس منہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احتیاط برتتے تھے, من غیر ان یطوی عن احد منہم بشرہ ولا خلقہ, لیکن اپنی بشاشت چہرے کی بشاشت اور حسن خلقی خوش اخلاقی اس کو کبھی بھی ہٹاتے نہیں تھے, یعنی وہ باقی رہتی تھی ہر ایک کے ساتھ. پھر بھی ویتفقد اصحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خبر گیری فرماتے تھے, اچھا فلانا نہیں ہے, یہ جو ہم اپنے بڑوں میں دیکھتے ہیں نا کہ اچھا کھانے میں فلانا نہیں آیا, اچھا نماز میں فلانا نہیں آیا, یہ وہی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خبر گیری فرماتے تھے, اگر بیمار ہے تو اس کے دیکھا جائے کہ کیا ہوا ہے, کوئی اور وجہ ہے تو معلوم ہو, تو یہ کہ خبر گیری فرماتے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ صحابہ بھی چوکنے رہتے تھے کہ نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے, اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا ہم آئے نہیں آئے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تو اچھا چلو ٹھیک ہے کبھی گئے نہیں گئے, نہیں وہ اہتمام ہو جاتا تھا. یتفقدوا اصحابہ ویسأل الناس عما فی الناس, اور لوگوں میں جو حالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں, کیسے حالات چل رہے ہیں تمہارے علاقے میں, کیا حالات ہیں, تاکہ پتہ چلے لوگوں کی کوئی مشکلات ہوں. اسأل الناس عما فی الناس, وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّهِ, ان میں کوئی اچھی بات ہوتی تو اس کی تحسین فرماتے اور اس کو قوت پہنچاتے, ہاں ہاں بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا, ایسے ہی ہونا چاہیے. وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ يُوَحِّيهِ, اور بری چیز کی برائی ظاہر فرماتے اور اس کو زائل فرماتے کہ نہیں نہیں یہ ختم کرو یہ اچھی چیز نہیں. مُعْتَدِلُ الْأَمْرِ یا مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں معتدل اعتدال کا مزاج تھا, مختلف کے معنی کبھی ایسے کبھی ایسے تبدیلی تغیر آتا رہے ایسا نہیں تھا, متغیر مزاج والے متلون مزاج والے نہیں تھے. ولا یغفلوا مخافت ان یغفلوا ویملوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت نہیں برتتے تھے, اچھا چلو ٹھیک ہے جس کو آنا ہو جس کو جو کرنا ہو کرے, نہیں غفلت نہیں برتتے تھے اس اندیشے سے کہ پھر پاس رہنے والے اور صحابہ وہ بھی کہیں غافل ہو کر رکتا نہ جائیں, نہیں نہیں بلکہ سب کو چوکن نہ رکھتے تھے. لکل حال عنده عتاد, ہر حالت یعنی ہر موقع جیسے جیسے موقع ہوتا ہے ہر موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عتاد کے معنی تیاری انتظام, ہر موقع کے لیے آپ کے پاس ایک انتظام ہوتا تھا. اچھا جیسے مثلا جمعہ کا وقت ہے تو اس کے لیے خاص لباس کا جو اچھے لباس کا اہتمام, یہ ایک مثال دے رہا ہوں, تو ہر موقع کے لحاظ سے آپ کے پاس ایک انتظام ہوتا تھا, جیسے جیسے موقع اس کے لحاظ سے آپ انتظام بھی فرماتے تھے. لکل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه, حق بات بتانے میں کبھی کوتاہی نہ فرماتے نہ اس سے تجاوز فرماتے. الذين يلونه من الناس, خیارهم، آپ کے قریب رہنے والے لوگ وہ تھے جو بہترین لوگ ہوا کرتے. افضلهم عنده عمهم نصیحتا، سب سے زیادہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہوتی جس کی خیر خواہی عام ہوتی، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا. آگے اسی کی تفصیل ہے. وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُؤَازَرَةً، سب سے زیادہ بڑا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس شخص کا ہوتا تھا جو احسنهم، جو سب سے زیادہ لوگوں کی مواساتن، مواسات کے معنی کسی کی پریشانی اور غم کے موقع پر اس کی غمخاری کرنا، اس کے ساتھ دینا، تو سب سے زیادہ لوگوں کی غمخاری کرنے والا اور لوگوں کی اعانت اور مدد کرنے والا ہوتا. قال فسألته عن مجلسه، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں سوال کیا. فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقوم ولا يجلس الا على ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اٹھتے بیٹھتے تھے ذکر اللہ آپ کی زبان پر جاری ہوتا. وَإِذَا انتہا الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، جب کسی قوم کے پاس پہنچتے، کچھ لوگ بیٹھے ہوتے وہاں پہنچتے تو بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی، یعنی مجلس کے پیچھے جہاں جگہ ہوتی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے. وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، صحابہ کو بھی اسی کا حکم فرماتے. يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ، تمام بیٹھنے والوں کو ان کا حصہ دیتے، یعنی کہ اچھا قریب کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو دیکھ رہے ہیں، جو دور بیٹھے ہیں ان پر نظر ہی نہیں ہے، جو دائیں طرف ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور بائیں طرف ہیں ان کو دیکھا ہی نہیں، نہیں سب کو دیکھتے تھے. اس طرف دیکھا تو مجھے یاد آیا حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رمضان تھی اور ہم وہاں پر تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، تو وہاں پر دوسری طرف دیوار تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس طرف دیکھتے ہیں کوئی بات کی اور مسکرانے لگے، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہاں کو تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن سب ہم جلسہ کو حق دینا ہے، ان کے لحاظ سے وہاں بھی کوئی جلسہ بیٹھے ہوں گے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، تو بہرحال ان کے ساتھ بھی بات کی اور ان کو بھی حق دیا. ویسے کہ ان کو بسا اوقات ایسے ہی لگتا تھا جیسے عام، جیسے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے اسی طرح یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے تھے، ان کو نظر آ جاتے تھے. کبھی کبھی پوچھتے تھے وہ کون بیٹھا ہے، لیکن ہم کہتے تھے کوئی بھی نہیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو پھر نظر انداز فرما لیتے تھے. یعطی کل جلسائہ بنصیبہ، پتہ نہیں اب وہ جو بھی ہوتے ہوں گے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو واقعات مشہور ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ، دو یا تین مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خود ملک الموت آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کی اور ان سے بات چیت ہوئی ہے. ہمارے کونوار میں حضرت مولانا مظہر عالم صاحب مدظلہ جو ہیں وہ بھی ایک مرتبہ موجود تھے، وہیں خدمت میں موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بات کر رہے ہیں، پھر اس وقت تو نہیں معلوم کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اچھا ملک الموت تشریف لائے تھے، ان سے بات ہو رہی تھی تو یہ ان کی آواز سن رہے تھے، تو ان کی آواز سنی بھی انہوں نے پہلے سے. یعطی کل جلسائہ بنصیبہ، پاس بیٹھنے والوں کو ان کا حق دیا کرتے تھے تمام کو. ولا لا يحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ منہ، آپ کے پاس بیٹھنے والا کبھی یہ خیال نہیں کرتا تھا، اسے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے زیادہ معزز اور قابل اکرام، یعنی ہر ایک کو اس طرح اس انداز سے اس پر نظر فرماتے تھے. اس کو ہم یہ شاید کسی درجے میں معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا کمال کہہ سکتے ہیں، کہ ہر بیٹھنے والے کو یہ احساس ہوتا تھا کہ مجھے میری طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں، میری طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں، کہ میں سب سے زیادہ آپ کے یہاں معزز ہوں. من جالسہ او فاوضہ فی حاجۃ صابرہ حتی یکون ہو المنصرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا، یعنی آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو آپ کے پاس بات کرنے کے لیے جالسا ہو، جالسا باب مفعلہ ہے نا، کہ یعنی کہ جلسا یعنی آ کر بیٹھ گیا، بلکہ جالسا یعنی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات کرنی ہے تو خود بھی بیٹھا، آپ کو بھی بٹھایا. او فاوضہ، یہ آپ کی جانب رجوع کرتا کسی کام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹھہرے رہتے تھے یہاں تک کہ وہی پہلے اٹھ کر جانے لگتا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تو مصروفیات بہت زیادہ ہوتی تھی، بہت مصروفیات، کبھی بھی تو کئی کئی دن تک سونے اور لیٹنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، یعنی اس حد تک ہم جو بھی کر لیں گے سونے کا وقت ہمارا سونے کا ہوگا کہ کچھ تو انسان سو جائے، سوائے ڈاکٹروں کے کہ وہ تو بسا اوقات پتہ نہیں کیسے جاگ لیتے ہیں، لیکن یعنی ان کے تو مصروفیات بہت زیادہ ہوتی تھیں. اور بہرحال ایک شخص آیا، سلام کر کے ہاتھ پکڑ لیا، ان کو کہیں جانا ہوگا، ہاتھ پکڑ لیا، تھوڑی دیر تک ٹھہرا رہا، انہوں نے چھڑایا ہی نہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ چھڑایا کہ ہاں ہاں اتباع سنت ہے آپ کے اندر، امتحان لینے آیا تھا، تو انہوں نے ہاتھ چھڑایا نہیں جب تک کہ اس نے پہلے اپنے ہاتھ نہیں چھڑایا. یہی ہے کہ جو آپ کے پاس رجوع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صابر ہو, اس کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھتے یہاں تک کہ وہ خود ہی پہلے لوٹ جاتا اور چھوڑ دیتا. ومن سألہ حاجتہ لم يردہ الا بها او بمیسور من القول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی کسی ضرورت کا سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ دے کر لوٹاتے, لم يردہ اسے نہیں لوٹاتے مگر وہی چیز دے کر اگر ہوتی اور دے سکتے, ورنہ کیا ہوتا او بمیسور من القول, یا کوئی اچھی بات فرما دیتے تھے, یعنی تسلی دے دیتے, اچھا ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے کچھ آ جائے گا تو میں تمہیں دے دوں گا, جو بھی جس طرح کی ضرورت اس کے لحاظ سے. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم ابا, تمام لوگوں کو گھیر لیا تھا آپ کی سخاوت اور حسن اخلاق نے. یہ لفظی ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ کہ آپ کی سخاوت, آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع تھا اور تمام لوگوں کو شامل تھا, اس لیے فصار لهم ابا, سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد کی طرح بن گئے تھے. وصاروا عنده, اپنے والدین کو بھول جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی جگہ قرار دیتے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے اور بس یہی ہیں میرے جو بھی ہیں. تو بہرحال یہ اس طرح کے تو کئی واقعات ہیں. فصار لهم ابا وصاروا عنده في الحق سواء, اور سب آپ کے نزدیک حق میں برابر سمجھے جاتے تھے, سب کہا کہ سب کے والد ہیں. مجلسه مجلس علم وحیاء وصبر وامانۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم کی مجلس, حیا کی مجلس اور صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی. لا ترفع فیہ الاصوات, وہاں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھی, شور شار نہ ہوتا. ولا تؤبن فیہ الحرم, کسی کی بے عزتی نہ کی جاتی. ولا تنسا فلتاتہ, کسی کی غلطیاں ہو جاتی تو ان کی اشاعت نہ کی جاتی, اچھا فلاں نے یہ کر لیا, بلکہ مجلس میں بھی کبھی ہوتا ہے نا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو بس مجلس کی حد تک رہی, باہر جا کر لوگ نہیں بتائیں گے فلاں مجلس میں فلاں نے یہ کر لیا تھا یا فلاں سے یہ ہو گیا تھا, کسی کی غلطیاں باہر نہیں بتائی جاتی. صحابہ میں بھی یہ مزاج بن گیا تھا. متعادلین, سب برابر میں ایک درجے کے ہو کر رہتے تھے. یتفاضلون فیہ بالتقویٰ, ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی تو تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی. اور متوازعین, ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے سب پیش آتے تھے. یوقرون فیہ الکبیرہ, بڑے کی تعظیم کرتے. یرحمون فیہ الصغیرہ, چھوٹے پر شفقت کرتے. یؤثرون ویؤثرون ذی الحاجتی, کوئی ضرورت مند ہوتا تو اس کو ترجیح دیتے. ویحفظون الغریب, اور کوئی اجنبی شخص آتا تو اس کا بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے. کوئی اجنبی آ گیا تو یحفظون, اس کی حفاظت یعنی اس کا خیال رکھتے اور اس کے ضروریات کا اہتمام کرتے. بھی قال حدثنا محمد بن عبد اللہ ابن بزیع قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا سعید بن قطادہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اهدی الی کرع لقبلت ولو دعیت علیہ لاجبت, اگر مجھے بکری کے پیر کا کرع, یعنی کسی بھی اونٹ کا بھی ہو سکتا ہے, عام طور سے بکری کا ہوتا تھا کہ اگر پیر کا نچلا حصہ, یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ پیر والا حصہ جو اوپر کی طرف ہوتا ہے جس میں گوشت ہوتا ہے, اس کے نیچے ہوتا ہے گھٹنے سے لے کر یہ جو ہمارا جو ساخ والا پنڈلی والا حصہ کہلاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اس سے بھی نیچے والا حصہ, تو بعض اہل لغت فرماتے ہیں وہ نیچے بالکل نیچے والا حصہ جس میں گوشت کا شاید کوئی نام و نشان ہو, وہ نام طور پہ نہیں ہوتا اس میں گوشت, اگر مجھے وہ کرا ونی بکری یعنی پیر کے نچلے والے حصے کے لیے بھی کوئی ہدیہ میں مجھے پیش کیا جائے تو اسے بھی میں قبول کر لوں, اور اگر مجھے اس کی دعوت دی جائے تو وہ دعوت بھی میں قبول کر لوں. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس براکب بغل ولا برذون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, یا عیادت کے لیے تھا, بیمار ہو گئے تھے, عیادت کے لیے تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ نہ کسی خچر پر سوار تھے اور نہ کسی اجمی گھوڑے پر سوار تھے, یعنی کوئی نہ کم درجے کی کوئی سواری نہ اعلیٰ درجے کی کوئی سواری نہیں تھی, پیدل تشریف لائے تھے. میں سمجھا دو تین حدیثیں ہوں گی لیکن بس یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.